السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين معزز سامعين سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ ماہ مبارک کی آمد آمد ہے. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا, بیچ میں صرف شعبان کا فاصلہ ہے اور اس کے بعد رمضان مبارک. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی پوری امت کو نصیب فرمائے. رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کے لیے اس انداز میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ہمارے بھی رب کریم کی بارگاہ میں عاجزانہ یہی التجا ہے کہ اے اللہ آپ ہمارے لیے گھر والوں کے لیے عزیز اور اقارب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنائیے اور ہم سب کو رمضان المبارک نصیب فرمائیے. بات یہ ہے کہ رمضان کی آمد یہ ایک عظیم انقلابی آمد ہوا کرتی ہے. اس سے پہلے بہت سے لوگ تیاریاں کیا کرتے ہیں اور اس ماہ مبارک کا استقبال اس شان بان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ماضی کے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ایک نیا عزم نیا ارادہ نئی ہمت کے ساتھ وہ قدم بڑھاتے ہیں. رب ذوالجلال ہی بہتر جانتے ہیں کہ زندگی میں آنے والا رمضان کس کے لیے آخری رمضان ہوگا. بالکل رمضان مبارک قریب پہنچ جانے کے وقت بھی ہم اور آپ کتنے ہی لوگوں کے جنازے پڑھتے پڑھتے حتیٰ کہ کتنے ہی جنازے رمضان مبارک میں بھی آتے ہیں. گزشتہ ہفتے کے دن مسجد نبوی کے امام کہ جنہوں نے محراب نبوی میں کھڑے ہو کے سالہ سال امامت کے فرائض انجام دیے اور پچھلے رمضان میں بھی تراوی پڑھانے کی ان کو پھر سے سعادت نصیب ہوئی. مشیت الہی میں رات عشاء کی نماز صحت مند انداز میں پڑھائی اور صبح فجر ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچا. ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک منزل دکھائی دیتی ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ مسافر اس منزل تک جا پہنچے گا یا اس سے پہلے اجل کا فرشتہ آ کر اس کو آخرت کی منزل کی طرف لے جائے گا. اللہ کرے کہ ہمیں رمضان المبارک خیر اور برکتوں کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، خوشیوں اور سلامتیوں کے ساتھ نصیب ہو، عبادات اور طاعات کی توفیق کے ساتھ نصیب ہو. عقل مندی یہی ہے کہ انسان پہلے سے پہلے چوکنا ہو جائے، تیار ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے. یہ رجب کا مہینہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں معراج بھی ہوئی، حبیب اور محبوب کے درمیان عرش اعظم پر ملاقات ہوئی. تاریخی حوالے سے 27 رجب یہ راجح قول ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عرش اعظم پر بلایا، جنت دوزخ کی سیر کرائی اور شرف ہم کلامیت سے نوازا، اور اسی کے ساتھ نماز کا عظیم الشان تحفہ اسی موقع پر آتا ہوا. لیکن اس مہینے کے اندر شرعی حوالے سے سنت کا کوئی خاص ایسا عمل منقول نہیں کہ جس میں الگ سے کسی تاریخ میں یا کسی رات میں جاگنا ہو یا دن کا روزہ ہو. شریعت کی بات آپ حضرات تک پہنچا دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور عمل کرنا یہ آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین اسلام میں، قرآن و سنت میں، رجب کے مہینے میں کوئی خاص عمل، کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص عبادت الگ سے وارد ہوئی ہو، ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں. البتہ شعبان کی 15 تاریخ کی جو رات ہے اور دن ہے، اس میں مستحب درجے میں رات کا قیام اور دن کے روزے کی فضیلت وہ ثابت ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا تو پورا مہینہ نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے، رات بھی مبارک، دن بھی مبارک، اور پھر اس کا آخری عشرہ وہ تو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اور پھر اس میں شب قدر، یہ عظیم ترین نعمت جو اللہ پاک نے صرف اور صرف کسی آخری امت کو عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، موت سے قریب ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آگے پیغام اجل سنائے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی، باطن کو بھی دین اسلام کے مطابق ڈھال لیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. اپنا ظاہر بھی شریعت کے مطابق اور اپنا باطن بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق. ظاہر اور باطن جب یکساں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت نصیب ہوگی. ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوا کرتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے. بسا اوقات مشاہدے میں ایسی بھی کئی چیزیں آتی ہیں کہ جن کی شکل تو بظاہر ایک لیکن دونوں کی حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق. الفاظ کے اندر تو سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ ایسے ہیں جن کو الفاظ مشترکہ کہا جاتا ہے کہ وہ لفظ بولنے میں بھی، لکھنے میں بھی ایک ہی انداز سے لکھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، لیکن معنوی لحاظ سے، حقیقی لحاظ سے دونوں کی تعبیر میں زمین اور آسمان کا فرق. مثال کے طور پر اہلیہ نے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے سونے کی چین کب دلائیں گے؟ شوہر نامدار نے کہا جب تم مجھے چین سے سونے دو. بظاہر دونوں جملوں کے اندر چین کا لفظ بھی آیا، سونے کا لفظ بھی آیا، آپ مجھے سونے کی چین کب دلائیں گے، اور دوسرے جملے میں بھی یہی الفاظ دوبارہ دہرائے گئے جب تم مجھے چین سے سونے دو. تو لفظ ایک جیسے، مانو میں زمین اور آسمان کا فرق. چشمہ ہے، ایک تو وہ جس کو آئینہ کہا جاتا ہے، ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. ایک چشمہ پانی کا بھی ہوتا ہے کہ جو پانی کا سوتا سطح زمین سے نکل کر ابلنا شروع ہو جائے، تو بظاہر الفاظ ایک جیسے لیکن معنوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق. اسی طرح اشیاء کے اندر بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھنے میں جن کی شکل و صورت ایک جیسی لگتی ہے لیکن حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق. مثال کے طور پر ایک پتلا قسم کا بانس ہو اور ایک گندا ہو, فصل ان کے آس پاس ہو تو بظاہر اس کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا کہ گندے کی فصل کون سی ہے, بانس اور سرکنڈے کی فصل کون سی ہے. کاٹ لینے کے بعد حقیقت دیکھی جائے تو ایک رس سے بھرا ہوا ہے, ایک بالکل خشک. صورت ایک جیسی, سیرت میں زمین اور آسمان کا فرق. اسی طرح بہت سے انسان شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوتے ہیں, وہی دو آنکھیں, وہی کان, وہی ناک, وہی زبان, وہی چہرہ, سر سے پاؤں تک دیکھنے میں انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت دونوں کی جدا گانا ہوتی ہے کہ ایک کے اندر کی کیفیت الگ الگ کہ وہ ایمان کا متحمل ہے, صاحب ایمان ہے, اور ایک ایمان سے محروم ہے کہ وہ کافر کہلاتا ہے. شکل صورت ایک جیسی لیکن اندر کی کیفیت کے لحاظ سے اللہ کی ہاں دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مومن الگ الگ, کافر الگ الگ. گر بصورت آدمی انسان بودے, احمد و بو جہل ہم یکساں بودے. اگر صرف شکل و صورت ہی کے اوپر دار و مدار ہوتا, ہر آدمی جو حضرت آدم کی اولاد ہے وہ انسان ہوتا, تو پھر تو حضرت احمد مشتبہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں یکساں ہونے چاہیے تھے. لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے. شکل و صورت تو ایک ہی جیسی ہے لیکن حقیقت اندر سے جدا جانا ہے. ایک مومن ہے, ایک کافر ہے, ایک محبوب ہے, ایک مبغوض ہے. ایک طرف اندر کی حالت کی بنا پر ایک نیک کہلاتا ہے, دوسرا بد کہلاتا ہے. ایک مخلص کہلاتا ہے, دوسرا منافق کہلاتا ہے. بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن ظاہر و باطن کے فرق سے انسانوں کے اندر تقسیم آ جاتی ہے. لمحہ فکریہ یہی ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن یکساں ہو جائے. یہ جو دو رنگی ہے کہ انسان ظاہر میں کچھ, باطن میں کچھ, یہ منافقانہ صفات ہیں. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر مون یا پھر سن ہو جا, کہ انسان مخلوق کے سامنے کچھ اور ہو, تنہائی میں اللہ کے سامنے کچھ اور ہو, مسجد میں کچھ اور, بازار میں کچھ اور, گھر میں کچھ اور, باہر کچھ اور. یہ دو رخا پن, یہ دوبلی پالیسی, یہی نفاق کہلاتا ہے. ایک تو نفاق اکبر ہے جو عقیدہ کا نفاق کہلاتا ہے کہ اوپر سے اسلام کا اظہار کیا جائے, اندر کفر چھپایا ہوا ہو. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ سارے اس سے محفوظ ہیں. اللہ پاک مرتے دم تک پکا مومن مخلص مسلمان بنائے رکھے, ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے. ایک نفاق ہے نفاق اصغر, وہ اسی دو رخی پن کو کہا جاتا ہے کہ انسان کی نقل و حرکت اور اس کے طور طریقے ظاہر میں کچھ ہو, باطن میں کچھ ہو. یہ ظاہر اور باطن دونوں کی افسان کی, اور ظاہر بھی انسان کا سنور جائے, باطن بھی انسان کا سنور جائے, اور یک جہتی کے ساتھ انسان جیسا ظاہر میں ہو ویسا باطن میں ہو, یہی کامل مومن مسلمان ہوا کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور آپ کے سچے امتی, وہ جیسے ظاہر میں ہوتے ہیں ویسے ہی باہر, ویسے ہی باطن میں ہوتے ہیں, اور جیسے خلوت میں ویسے ہی جلوت. بلکہ مومن مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے گڑگڑانے والا ہوتا ہے, اللہ کو منانے والا ہوتا ہے, اللہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے والا ہوتا ہے. اپنے اس من کی درستگی کی فکر ہے. تن اور من یہ دو چیزیں ہیں جن سے مل کر انسان کا وجود بنتا ہے. تن تو ظاہری جسم کو کہا جاتا ہے, من انسان کے دل کو کہا جاتا ہے. تن کا سنوارنا پھر بھی آسان ہے کہ انسان ظاہری طور پر متبع سنت بن جائے, لباس پوشاک اچھا ہو, حال حلیہ صحیح ہو, سنت کے مطابق رہن سہن اختیار کرے. تن کو سنوارنا آسان ہے لیکن من کی درستگی بہت مشکل ہے. جب تک یہ اپنے من کی فکر نہ ہو, اپنے اندر کی حالت کی درستگی کی انسان کو فکر نہ ہو, اس وقت تک انسان دھوکے میں ہی پڑا رہتا ہے. آئینہ بنتا ہے, لاکھ رگڑے کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. اوپر سے تو انسان مومن مسلمان کہلا لیتا ہے لیکن اندرونی طور پر وہ کیفیات, وہ حقائق جو ایک کامل مومن مسلمان میں ہونے چاہیے, اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتے جب تک کہ انسان کسی کی شاگردی اختیار نہ کرے, اپنے باطن کی اصلاح کی فکر دامنگیر نہ ہو, اپنے عیوب اور خامیوں کا علاج نہ کرا دے. یہ ظاہر اور باطن ان کی درستگی یہی شریعت میں مطلوب اور مقصود ہے. اللہ پاک نے سارے طور طریقے امت کے اندر زندہ اور زندہ رکھے ہیں. مصلح علماء امت, صلحاء ہر دور اور ہر زمانے کے اندر موجود ہوا کرتے ہیں. انسان ان پر اعتماد کر کے دین اسلام کی تعلیمات پر دل و جان سے اگر عمل پیرا ہو جائے تو شیطان ناکام و نامراد ہوا کرتا ہے. اپنی اندرونی حالت کی درستگی کی فکر کی جائے, دل کو شیطان کے حملوں سے بچایا جائے, اس کے لیے بہترین تدبیر حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی کثرت رکھی جائے. اللہ پاک بھی فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان تم پر حملہ آور ہو اللہ کی پناہ مانگو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, رجوع اللہ کرو, اللہ کی مدد چاہو, اللہ کی امان میں آ جاؤ گے, شیطان کا کام نہ مراد ہو جائے گا. ذکر اللہ شیطان کے اوپر ایسا گولی بندر برستا ہے جس طرح ابرہا اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے چلا تھا, اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے کنکریاں برسوا کر اس کو نیست و نابود کر دیا. اسی طرح ابلیس جب ہمارے دل پر اور ہمارے اس مرکز پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, ہمارے من کو گندا کرنا چاہتا ہے اور ذکر اللہ کیا جائے تو یہ ذکر اس ابلیس کے اوپر ایسا گولی برستا ہے کہ ابلیس اپنے منصوبوں میں ناکام ہو جاتا ہے. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں, اگر تمہیں سماتا ہوں تو مومن مسلمان کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کے گھر دل کے اندر بسے ہوئے ہیں. اس دل کو جس میں اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت, نور ایمان وہ جاگزی ہوتا ہے, اس دل کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے, پاک و صاف کرنے کی ضرورت. اے خاتون خانہ بھی اپنا گھر گندا برداشت نہیں کرتی, محنت کرتی ہے, جھاڑ پوچھ کرتی ہے اور اس کے بعد صفائی ستھرائی کرتی ہے. پوچھنے پر بتاتی ہے کہ اگر میرا شوہر میرے گھر کو گندا دیکھے گا تو ناراض ہو جائے گا. اے خاتون خانہ اپنے گھر کی صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے. وہ مومن مسلمان کہ جس کا دل اللہ کا گھر ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ احکم الحاکمین کے لیے اپنے دل کے گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھے. دل کی دنیا جب صاف ہوتی ہے انوارات اور تجلیات کی برسات ہوتی ہے. اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے حضرات بزرگان دین نے دو بڑے ہی انمول نسخے بتائے ہیں, دو قیمتی اصول سکھائے ہیں کہ اگر ان دو اصولوں کو اپنا لیا جائے تو انسان کی زندگی میں بہت جلد مثبت تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک تو روزمرہ کے جو انسان کے کام ہیں ان کاموں کو انسان سنت کے مطابق کرنے کا عادی بن جائے, اہتمام کرے, کوشش اور محنت کرے, جستجو اور لگن ہو. آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب قلیانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ, حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ نے ایک کتاب مرتب کی ہے جس کا نام رکھا ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. روزمرہ کی زندگی میں انسان اپنے کام کاج کو سنت کے مطابق کس طرح کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک ڈائری لکھی جو شخص اپنے شب و روز سنت کے مطابق گزارنا چاہتا ہے وہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو اس انداز میں ڈھالنا شروع کر دے. زندگی میں انسان کے روزمرہ کئی کام ایسے ہیں جو روزانہ بارہا مقرر دہرائے جاتے ہیں. من جملہ ان کے کھانا ہے, پینا ہے, استنجے خانے جانا ہے, گھر میں آنا, گھر سے جانا, لباس کا بدلنا, نہانا دھونا, وضو کرنا, نماز پڑھنا, مسجد میں آنا, مسجد سے جانا, اسی طریقے سے چپل پہننا, چپل اتارنا, یہ روزمرہ کے وہ کام ہیں جو دن بھر ہم دسیوں دفعہ کرتے ہیں. اگر صرف تھوڑا سا اہتمام ہو جائے, توجہ ہو اور کوشش کر کے دنیاوی لحاظ سے جس طرح ہم سرمایہ خرچ کرتے ہیں, اپنی پسند اور شوق کی مہنگی مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں, تو اگر اللہ کی محبت میں ایک کتاب اس نیت سے خرید لی جائے کہ اس کو پڑھتا جاؤں گا, عمل کے اندر لاتا جاؤں گا, تو ساری خدمات بزرگان دین نے انجام دی ہے. دین اسلام کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس میں تشنگی ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کامل مکمل اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. آپ کے بعد صحابہ اکرام نے, ان کے بعد تابعین, تبع تابعین, یہ سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں, قیامت تک چلتے چلے جائیں گے. ہر دور میں صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بہترین اصول, بہترین ضابطے, بہترین شخصیات اور بہترین کتب دستیاب ہوتی ہیں. کتاب لے لی جائے, روزمرہ کے طور طریقے پڑھے جائے اور اسی طرح اپنے طور طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا جائے. چند دن گزریں گے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں سنت کا نور دیکھنا شروع ہو جائے. کھانا ہم اور آپ صبح شام کھاتے ہی ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو سنت کے مطابق کھایا جائے. کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں, کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیے جائیں. دسترخوان بچھا کر ادب اور تمیز سے کھانا رکھ کر, عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھ کر, دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے. اللہ کی نعمت کو قدردانی کے ساتھ استعمال کیا جائے. لقمے چبا چبا کر, اچھی طرح سے چبا کر کھائے جائیں. کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور پھر کھانے کے اندر پانی کا بھی استعمال ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے. پانی پیتے وقت بھی اگر سنت کا اہتمام کر لیا جائے کہ بجائے کھڑے ہو کر بیٹھ کر پی لیا جائے, ایک سانس کے بجائے تین سانس کا اہتمام کر لیا جائے, ننگے سر ہونے کے بجائے سر ڈھک کر پی لیا جائے, اور اسی طریقے سے پانی پیتے وقت ایک نظر دیکھ لی جائے کہ کوئی اس میں گرد و غبار, کوئی تنکا, کوئی کیڑا مکوڑا, کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں, اور بسم اللہ پڑھ کے پیا جائے, الحمدللہ کہا جائے. تو یہ مختصر سا عمل جو صبح شام ہم بارہا دہراتے ہیں, یہی ہمارا عمل عبادت بن جائے. گھر سے نکلنا, گھر میں آنا کتنی مرتبہ ہوتا ہے, گھر سے نکلنے کی دعا سیکھ لی جائے, گھر میں داخل ہونے کی دعا سیکھ لی جائے, بیت الخلاء میں بارہا جانا آنا ہوتا ہے, وہ دعا سیکھ لی جائے کہ بیت الخلاء جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے, بایاں قدم اندر رکھا جاتا ہے, نکلتے وقت دایاں قدم نکالا جاتا ہے, پھر دعا پڑھ لی جاتی ہے. وہ عمل جو بظاہر ایک معمولی عمل ہے کہ استنجا کر کے انسان آ رہا ہے, لیکن وہی عمل سنت کے اہتمام کرنے کی بدولت بن جاتا ہے. سونا جاگنا سوتے وقت مسنون دعا پڑھ لی جائے, جاگتے وقت مسنون دعا پڑھ لی جائے, یہ پورا سونے کا عمل عبادت بن جاتا ہے. اور پھر نہانے کا طور طریقہ سنت کے مطابق اپنا لیا جائے. وضو مومن مسلمان ہر نماز کے لیے تازہ کرتا ہے, وہ سنت کے مطابق کیا جائے. نماز کے لیے مسنون نماز کس طرح پڑھی جائے, ہر طریقے کے مطابق اس کی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں, ہر فکر کے مطابق کتابیں دستیاب ہوتی ہیں, جس فکر سے انسان کا تعلق ہو اس کے مطابق کتابیں لے کر دین اسلام کی رہنمائی حاصل کر کے انسان اپنی زندگی کے اندر وہ طریقے رائج کرنا شروع کر دے, تو دیکھتے ہی دیکھتے انسان کے اندر تبدیلی آئے گی, اور پھر وہ نور انسان کی زندگی کے اندر منتقل ہوگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بندہ اللہ کا محبوب بننا شروع ہو جائے. پہلا اصول کہ روزمرہ اپنی زندگی کے جو کام کاج ہیں ان میں سنتوں کا اہتمام کرنا شروع کیا جائے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل دو چار دن پہلے ہمارے مدرسے میں تشریف لائے, تو اپنے حضرت والا کے مختلف نصیحتوں کا نچوڑ بیان فرمایا طلبہ اور علماء کے سامنے. فرمایا کہ اپنے شیخ کی تین نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس کا اہتمام کر لیا جائے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے. ایک تو فرمایا کہ موت کو انسان کثرت سے یاد رکھے. موت کو یاد رکھنے والا انسان اس کے دل دماغ سے گناہوں کی لذت کو چٹ جاتی ہے, اس کو گناہوں میں مزہ نہیں آتا. اور موت کو یاد رکھنے والا انسان جس کو آخرت کی فکر دامن گیر ہو جائے وہ عبادات میں لگا رہتا ہے کہ وقت قریب ہے مجھے جانا ہے, جلد از جلد تیاری کر لوں. مسافر کی جب تاریخ سفر قریب آتی ہے کس قدر وہ اہتمام کرتا ہے, اپنے ساز و سامان سمیٹتا ہے, رستہ سفر تیار کرتا ہے. اگر موت کی کثرت یہ ہمیں دامن گیر ہو جائے, موت کو کثرت یاد کرنے والے بن جائے, گناہوں کی لذت انسان سے چھوٹ جاتی ہے, آخرت کی تیاری دامن گیر ہو جاتی. دوسرے فرمایا کہ سنتوں کا اہتمام کیا جائے اپنے ہر کام کے اندر. فرمایا کہ انسان کی زندگی روزمرہ کے جو کام کاج ہیں, یہی کھانا پینا سونا جاگنا لباس پوشاک کا پہننا اور اتارنا, گھر میں آنا اور جانا, مسجد میں آنا اور جانا, اور اپنے گھر والوں سے تعلقات کو, دوست احباب سے تعلقات کو نبھانا, یہ ساری چیزیں فرمایا کہ دین اسلام کامل مکمل دین ہے, فطرت ہے. ان کو اپنانے والا اس کی طبیعت پر کوئی بھی چیز گرا اور شاپ نہیں گزرتی, ہر چیز انسان کی فطرت اور مزاج کے مطابق ہے. تو یہ طور طریقے اگر سنت کے اپنا لیے جائیں, فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے ان تم تحبون اللہ, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ تم میری تابع داری کرو, میری نقلانی کرو, میرے طور طریقوں کو اپنا لو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے, تم سنتوں کی تابع داری کے بدولت اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے, اللہ کے مقرر بندے بن جاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. بندہ اللہ کا محبوب بھی ہو اور گناہوں کی آلودگی کے ساتھ میلا کچیلا بھی ہو, اللہ اپنے محبوب بندے کو گندا نہیں رہنے دیتے. جب تم اتباع سنت کرو گے اللہ پاک فرما دے گا يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اللہ تم سے محبت کرے گے, تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر کے پاک و صاف کر دیں گے. تو موت کی یاد کثرت سے ہو, زندگی کے شب و روز سنتوں کا اہتمام ہو, اور تیسری چیز فرمائی کہ درود شریف کی کثرت. یہ وہ وظیفہ ہے جو خود اللہ پاک نے جب اس کو اتارا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو. اور میں کہ یہ وظیفہ قبول ہی قبول ہے, منظور ہی منظور ہے. تمام کے تمام کام وہ ہیں جو بندے کرتے ہیں, لیکن درود و سلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب بندے پر, اپنے پیارے پیغمبر پر درود و سلام اور رحمت کی برسات فرماتے ہیں. تو یہ تین چیزیں اگر اپنے معمول میں بنا لی جائیں,
کہ روز مرہ کے کام سنت کے مطابق ہو، موت کو کثرت سے یاد رکھا جائے، درود شریف کا اہتمام ہو، بندے کی زندگی میں محبوبیت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب دکھائی دیتا ہے بندے کے اندر، وہ انوارات اور تجلیات نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بندہ وہ نورانی اور محبوب بندہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور پاک و صاف فرما دے۔ دو اصول جو انسان کے باطن کو سنوارنے کے لیے ہیں، ان میں سے پہلا اصول تو یہی ہے کہ روز مرہ کے کام کاج وہ سنت کے مطابق ڈھال لیے جائیں۔ دوسرا اصول انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، عمر ہماری دراز فرمائے، خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔